السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ الافتاء، فتویٰ دینے کی فقہ، پیج 565. پچھلے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو اعمال اور اخلاق کے برتن بنایا، تو لوگوں میں سے کچھ خیر کا برتن ہے اور کچھ شر اور فساد کا برتن ہے، کچھ لوگوں سے خیر پھوٹتی ہے اور کچھ لوگوں سے شر پھوٹتا ہے، کچھ علم کا برتن ہے کچھ جہالت کا برتن ہے، کچھ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے اور کچھ لوگ جاہل کے جاہل بھرے ہوئے ہیں، جہالت بھری ہوئی ان کے اندر. اور علم سب سے عظیم زیور ہے جس سے انسان آراستہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے نزدیک خود کو مزین کرتا ہے، یعنی علم کے ساتھ انسان زینت حاصل کرتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی بہترین زیور ہے یہ. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کو بغیر علم کے اللہ پر کوئی بھی بات کہنے سے ڈرایا ہے اور منع کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کریں، یعنی ان کی بات کو پیچھے کر کے اس سے آگے اپنی بات نہ رکھیں، یعنی جب تک پیغمبر علیہ السلام کوئی بات نہ کہیں تو تم بھی نہ کہو، اور جب تک وہ کسی چیز کا حکم نہ دیں تو اس وقت تک کچھ مت کرو، پہلے سے کر کے مت رکھو، اور جب تک وہ فتویٰ نہ دیں تم بھی فتویٰ نہ دو. یعنی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال آئے تو لوگ بڑھ چڑھ کے اپنی رائے دے کے تو اس مسئلے کو حل کریں، انتظار کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، وہ صحابہ کرام کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں ہم بتا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بات ایسی نہ ہو. بس کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ فتویٰ دے یا اللہ کے دین میں کوئی ایسا فیصلہ کرے جو نصوص یعنی ٹیکسٹ کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے ٹیکسٹ یا اصل بات کے خلاف ہو. اور قرآن و سنت کی نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد اور تقلید کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراؤ کرنا جائز نہیں، بلکہ آپ کے حکم کی فرما برداری کرنا واجب ہے. اور بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے. تو حلال اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول حلال اور حرام ٹھہرائے، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے. کسی بھی شخص کو صرف وہ فتویٰ دینا چاہیے جس کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اور جو بغیر علم کے فتویٰ دے گا اس کے ذمے ان تمام لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جن کو وہ گمراہ کرے گا، یعنی وہ صرف خود گناہگار نہیں باقی سب کو بھی کر رہا ہے. اور علم اور فتویٰ کے آداب میں سے ہے کہ جو چیز آپ نہ جانتے ہوں اس کے متعلق لا ادری کہنا سیکھیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. پھر لوگ آپ کو علم دیں گے یہاں تک کہ آپ جاننے لگ جائیں گے، اور اگر آپ کہیں گے کہ میں جانتا ہوں تو لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے یہاں تک کہ آپ ان کو نہیں جانتے ہوں، یعنی نہیں جانتے ہوں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. جب کہیں گے ہمیں نہیں پتا تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ اس کا یہ جواب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا تمام امت کی ذمہ داری ہے، لیکن احکام اور مسائل میں فتویٰ دینا صرف علماء کی ذمہ داری ہے. اس لیے الہدا میں جو بچیاں کام کرتی ہیں وہ دین کی دعوت تو دیں لوگوں کو، بیسکس تو بتائیں، لیکن فقہی احکامات میں فتوے اپنے پاس سے نہ دیں، اس کے لیے علماء سے رجوع کریں. جو کسی حکم کو جانتے ہوں تو وہ اس کا فتویٰ دیں. فتویٰ دینا ہر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دعوت اللہ میں ہر بندہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی طرف دعوت دے سکتا ہے لوگوں کو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ آگے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات. اب ہم پیج 565 سے پڑھیں گے. والفقه في الدين من افضل الاعمال يعطيه الله من يعلم صلاحيته له وجاهد من اجله كما قال سبحانه. اور دین میں فقہ اور فہم کو حاصل کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، ہائی کلاس ورک ہے. اللہ یہ اس کو عطا کرتا ہے جس میں اس کے لیے صلاحیت کو جانتا ہے، اور جو دین کی خاطر محنت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. جاہد من اجلی، جاہد یہاں محنت اور کوشش کے معنوں میں، جہاد بھی کہہ لیں لیکن ہمارا دھیان اور طرف چلا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور وہ جنہوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی، محنت کی، سخت محنت کی، ہم ضرور انہیں اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا کہ آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کا شوق دیا۔ متفق علیہ، یہ ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ والاسلام جاء لیکمل مکارم الاخلاق، اور اسلام اخلاقی اقدار کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہے، اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہذہ الاخلاق الحسنۃ لابد من صیانتہا فی الامہ، امت میں ان اچھے اخلاق کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یعنی میک شور کرنا چاہیے کہ امت کا اخلاق اچھا ہو، اور ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کی ترویج کرے کہ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے گھر ہو، چاہے ادارہ ہو، چاہے بازار ہو، کچھ بھی، کہیں بھی۔ وصیانت الاخلاق و تنفیذ الاحکام و اقامت الحدود تتطلب سلطتا تنفیذیتا و عقوبات تشریعیتا، لأن احدا لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية۔ اور اخلاق کی حفاظت اور احکام کو نافذ کرنا اور حدود کو قائم کرنا نافذ کرنے کی قوت اور اقتدار کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اللہ نے رولز اینڈ ریگولیشنز تو بھیج دیے ہیں، اخلاق کی موٹیویشن تو بھیج دی ہے، بتا بھی دیا ہے، لیکن یہ کروائے گا کون؟ کوئی کروانے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور شرعی حدود اور تعزیرات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو نہ مانے پھر اس کو کوئی پنشمنٹ بھی ہو، کیونکہ ایک آدمی محض ہوا میں اڑنے والی باتوں پر ان کو قبول نہیں کرے گا، یعنی خالی لیکچر دینے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس کے بعد یہ نہ دیکھا جائے کہ کون اس تعلیم پر عمل کر رہا اور کون نہیں کر رہا، خاص طور پر حدود اور تعزیرات جو ہیں۔ اخلاق تو اندر سے پھوٹتا ہے نا، لیکن احکام کے اوپر عمل کروانا جو ہے وہ سلطہ تنفیذیہ ہونی چاہیے، ایسا اقتدار جو قوت ہو جس کے پاس، امپلیمنٹیشن، تنفیذ کہتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی قوت۔ گھر میں کون ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تو باپ ہے، پھر اس کے بعد ماں ہے، پھر اس کے بعد جو گھر میں بڑا ہے ان کے بعد، یہ قوت تنفیذیہ ہے، سلطہ تنفیذیہ ہے۔ اسی طرح اداروں میں کون ہوتا ہے؟ جو اس کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو پالیسیز ان کو ملی ہیں پھر ان کے مطابق کام بھی کروائیں، امپلیمنٹ کریں ان کو، اس ڈسپلن کو قائم کریں جس کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی ہیڈ مسٹریس ہوتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اتنے بجے اسکول میں آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، یہ اور یہ چیزیں پڑھیں گے، پھر اس کا وہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو میک شور کرے کہ سب ہو رہا ہے؟ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ راؤنڈ لیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ چیک کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور جو نہ کر رہا ہو، جو ٹیچر کلاس میں ہی نہ آئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھ پکڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا۔ یہی سلطہ تنفیذیہ ہے، یہی ان پالیسیز یا ان اصولوں اور ضوابط کو نافذ کرنا ہے، اور اس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ جیسے ٹریفک کا قانون ہے، قانون تو بنا ہوا، لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا، پولیس کا۔ وکل یصرخ ولکن لا یستجیب لہم احد لأن احدا لا يستجيب لعقيدة ورسالة ضائعة وليس وراءها سلطة تحميها وتنفذ احكامها وشرائعها۔ اور ہر کوئی چیخ چلا کے زور شور سے بتا رہا ہے لیکن کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، یعنی علماء بتا رہے ہیں، فقہا بتا رہے ہیں، لیکن کوئی سن کے نہیں دیتا، مان کے نہیں دیتا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس عقیدے اور ضائع ہونے والی رسالت کو قبول نہیں کرے گا جس کے پیچھے ایسی قوت نہ ہو جو اس کی حفاظت کرتی ہو اور اس کے احکام اور شرائع کو نافذ کرتی۔ تو ہمارا دین اس لحاظ سے بڑا یونیک ہے کہ اس میں ظاہری قانون بھی ہے اور اس میں ہر انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ بھی پیدا کیا گیا ہے، اللہ سے ڈرو اور یہ کام کرو، اور آخرت کی فکر ڈالی گئی ہے۔ تو ایک سلطہ باہر سے اور ایک سلطہ اندر سے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داود، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے نا اور نبی بھی تھے، بس تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔
یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔
تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت عطا کی، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، حق کے ساتھ کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، ورنہ خواہش نفس کی پیروی تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے، کیونکہ نفس بھی ایک الہ بن جاتا ہے نا جب انسان اس کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے اللہ کا حکم چھوڑ کے۔ تو جو لوگ اللہ کے رستے سے ہٹ جائیں، خواہشات کے پیچھے لگ جائیں، تو ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ اب آپ دیکھیں دونوں چیزیں آ گئیں، یوم الحساب آخرت کا فکر بھی آ گیا جو ایک امپلیمنٹیشن کروانے والی قوت ہے، اور دوسری طرف جو اللہ نے احکامات اتارے اور سلطان کے ذریعے ان کو نافذ کروایا۔ وہ علماء الامت صنفان، امت کے علماء کی دو قسمیں ہیں، حفاظ الحدیث و فقہاء الاسلام، حدیث کو حفظ کرنے والے اور اسلام کا فہم رکھنے والے۔ فحفاظ الحدیث هم الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير والتكدير وموارده ومناهله حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ بس حدیث کو حفظ کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کے لیے دین کے پیچیدہ مسائل اور اس کے مشکل معاملات کو حفظ کیا، محفوظ کیا، اور تغیر و تبدل سے اور ان کے پینے کے گھاٹوں یعنی علم حاصل کرنے کی جگہوں سے ان کے گدلہ ہونے کی حفاظت کی، یعنی جرح و تعدیل کے ذریعے انہوں نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کر دی کہ جو اس کام کے قابل نہیں تھے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی سبقت لے جا چکی ہے، تو یہ علم اور فقہ کے گھاٹ ان کے لیے میل کچیل سے صاف واقع ہوئے ہیں، جن سے اللہ کے بندے مسلسل پی رہے ہیں اور ان کو خوب بہا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یعنی قرآن و سنت کی حفاظت ہوگی، محفوظ ہو گیا، اب ہر دور کے علماء آتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں۔ وفقہاء الاسلامی ہم الذین خصہم اللہ باستنباط الاحکام واعتنوا بضبط قواعد الحلال والحرام وسائر السنن والآداب والاحکام بما وهبهم الله من القوة والفهم والحفظ والاستنباط۔ اور فقہاء اسلام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے احکام میں غور و فکر کرنے کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی وہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں، پہلوں نے محفوظ کیا، دوسروں نے اس میں گہرائی میں دیکھا اس کو، اور انہوں نے حلال و حرام کے اصول و قواعد کا خیال کیا اور باقی تمام سنتوں اور آداب اور احکام کا جو اللہ نے ان کو قوت اور فہم اور حفظ اور مسائل میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے عطا کیا۔ تو محدثین کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کرتے ہیں۔ فقہا کیا کرتے ہیں؟ اس میں غور و فکر کر کے جو حلال و حرام کے اصول و قواعد ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، سنتوں اور آداب اور احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ فہم فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء بہم یہتدی الحیران فی الظلماء وحاجت الناس الیہم اعظم من حاجتہم الی الطعام والشراب۔ وطاعتهم افرد علیہم من طاعت الآباء والامہات کما قال سبحانہ. پس زمین میں ان کی وہی حیثیت ہے جو آسمان میں ستاروں کی. ستارے کیا کرتے ہیں؟ گائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح جیسے ستاروں سے راہ پائی جاتی ہے، علماء بھی ستارے ہیں زمین پر، اور ان کے ذریعے راہ ڈھونڈی جاتی ہے ہدایت کے رستے کی، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. جہاں کہیں مشکل پیش آئی، کوئی مسئلہ پیش آئے، پھر آپ ان سے رجوع کرتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے ستارے کی طرح ایک رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. اور لوگوں کے لیے ایسے علماء کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے. کھانا پینا ایک وقت کا نہیں ملے تو آپ مر نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ کو علم نہیں اور جہالت کے ساتھ ایک نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز قبول ہی نہیں ہو، تو نقصان ہی نقصان. اور ان علماء اور فقہاء کی اطاعت ان پر ماں باپ کی اطاعت سے بڑھ کر لازم اور فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، اول الامر ہیں. پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے. ٹھیک ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول واليوم الآخر ذلك احسن تأويلا.
اب یہاں اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ پیچھے بات ہوئی نا کہ علماء اور فقہا کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو وہ کون ہے علماء؟ وہ اولو الامر هم العلماء والامراء. اور اولو الامر سے مراد علماء اور حکمران ہیں. لیکن الامراء انما یطاعون اذا امروا بمقتضی العلم فطاعتهم تبع لطاعۃ العلماء فان الطاعۃ انما تكون فی المعروف وما اوجبه العلم الشرعی. لیکن حکمرانوں کی اطاعت صرف اس صورت میں کی جائے گی جب وہ علم کے تقاضے کہ اس میں جس کو علم شرعی نے واجب کیا ہو اس کے مطابق ہو. کیوں؟ فان الطاعۃ فی المعروف، کیونکہ اطاعت معروف میں ہے. وما اوجبہ العلم الشرعی، اور جس کو علم شرعی نے واجب کیا ہو. تو جب تک علم ہی نہیں ہوگا تو حکمرانوں کی اطاعت کس بات میں ہوگی؟ ٹھیک ہے. وکما ان طاعت العلماء تبع لطاعت الرسول فطاعت الامراء تبع لطاعت العلماء. اور جیسا کہ علماء کی اطاعت رسول کی اطاعت کے تابع ہے، علماء بھی اپنی مرضی سے باتیں نہیں کریں گے، وہ کس کو فالو کریں گے؟ قرآن و سنت کو. بس حکمرانوں کی اطاعت علماء کی اطاعت کے تابع ہے. اب سیکوینس سمجھ آ گیا؟ میرا نہیں خیال اس سے پہلے کبھی آپ نے اس انداز سے اس آیت کو دیکھا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کی بات مانو، رسول کی مانو، اولو الامر کی مانو. اولو الامر سے مراد دو ہیں، ایک علماء ہے اور ایک حکمران ہے. اب علماء اور حکمران میں سے کس کی بات اوپر ہوگی؟ علماء کی. جو علماء فیصلہ کریں گے کس کی روشنی میں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. حکمران اس کو امپلیمنٹ کریں گے. واضح سمجھ آ گئی نا؟ الحمدللہ. ولما کان قیام الاسلام بطائفتی العلماء والامراء وکان الناس کلهم تبعا لهم کان صلاح العالم بصلاح ہاتین الطائفتین وَفَسَادُهُ بِفَسَادِهِمَا. وہ کہتے ہیں، اور جبکہ اسلام کا قائم ہونا علماء اور حکمرانوں دونوں گروہوں کی اطاعت سے ہی ہو سکتا ہے، اور جب ایسا ہوتا تھا اور تمام لوگ انہی کے پیروکار ہیں تو اس دنیا کی اصلاح ان دونوں گروہوں کی اصلاح سے ہوگی، اور دنیا کا بگاڑ ان دونوں گروہوں کے بگاڑ سے ہوگا. کتنی صحیح بات کی ہے انہوں نے. جب علماء اور حکمران بگڑ جاتے ہیں تو پھر امام بھی بگڑ جاتے ہیں. فما اعظم برکتہما علی الامتی اذا صلحا وما اشد فسادہما اذا فسدا. پھر جب یہ دونوں گروہ درست ہوں تو امت پر ان کی کیا ہی عظیم برکت ہوگی, اور جب ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو امت میں کتنا شدید بگاڑ ہوگا. تو اکیڈیمک اور ایڈمنسٹریشن ان دونوں کی اصلاح ضروری ہوتی. جو علماء ہیں ان کو اللہ سے ڈر کے, اپنے انجام سے ڈر کے صحیح فتوے دینے چاہیے, اور حکمرانوں کو اللہ سے ڈر کے پھر ان باتوں کو مان کر امپلیمنٹ کرنا چاہیے, انتظامیہ کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ول مفتون صنفانی, اور فتوا دینے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں, مفتن بعلم و مفتن بغیر علم. علم کے ساتھ فتوا دینے والے اور بغیر علم کے فتوا دینے والے. فل اول خیر الناس لانه یفتی بعلم ابتغاء مرضات اللہ. بس پہلی قسم کے لوگ سب لوگوں سے افضل ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم کی بنا پر فتوا دیتے ہیں. واضح. والثانی شر الناس, اور دوسری قسم کے لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں, لانه یفتی بجہل, کیونکہ وہ جہالت کی بنیاد پر فتوا دیتے ہیں. ویقول علی اللہ بلا علم طمعا فی منصب او جاہ او مال فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اور وہ کسی منصب یا جاہ اور مرتبہ یا مال حاصل کرنے کے لالچ میں اللہ پر ایسی بات کہتے ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہوتا. یعنی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم کی بنا پر فتوا دیتی, اور دوسری قسم جہالت پر مبنی فتوے دیتے ہیں, مقصد ان کا کیا ہوتا ہے, دنیا کا مال کمانا, اور ایسی باتیں کرنا جس کا ان کو علم ہی نہیں, ان کے اندر کوئی سمجھ ہی نہیں, صرف لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے, بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں. خیر الناس اور شر الناس میں یہ فرق کر دیا انہوں نے.
فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین.
فالافتاء منصب عال شریف وثوابه جزیل وهو فی نفس الوقت منصب خطیر. پس فتویٰ دینا ایک بلند اور معزز منصب ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, اور بیک وقت یہ ایک خطرناک منصب بھی ہے, خطرناک کام بھی ہے. لذا ينبغي للمسلم الا ينسب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر نہ کرے جب تک اس میں پانچ خوبیاں یا پانچ چیزیں نہ ہوں, عادات نہ ہوں. وہ کیا ہیں؟ نمبر ون, الاولى ان تكون نيته خالصة لله فان لم تكن خالصة لله لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. پہلی خوبی یا عادت, اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو. اگر اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہوگی تو اس پر نور نہیں ہوگا, اور نہ اس کے کلام میں کوئی نور ہوگا, اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا. واضح. جو اخلاص ہوتا ہے نا اس کی بڑی برکتیں ہوتی, اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا, کسی اور کے لیے نہیں, کسی سے مال حاصل کرنے کے لیے, دنیاوی فائدے یا کوئی فیورز لینے کے لیے, یا کوئی تعریف چاہنے کے لیے, یا ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے, ایسا کچھ نہ ہو, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے, میں اس کا صدقہ کروں, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. الثانیت ان یکون لہ علم و حلم و وقار و سکینۃ. دوسری خوبی یا عادت, اس کے پاس علم اور بردباری اور وقار اور سکینت ہو, جلد باز نہ ہو, جذباتی نہ ہو, غصہ نہ کرے, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے, لوگوں کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے, یہ بھی نہیں پتا ان کو, انہیں کچھ بھی نہیں آتا, ایسی باتیں نہ کرے. الثالثہ ان یکون قویا علی ما ہو فیہ وعلی معرفتہ. تیسری خوبی یا عادت یہ ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے جس منصب پر ہے وہ اس میں اور اس کی معرفت میں مضبوط ہو، یعنی اس کا اچھا ہولڈ ہو اس پر، جو بات وہ کرنے جا رہا ہے اس کو یہ کانفیڈنس ہو. الرابعہ الکفایت و الا مزغہ الناس، چوتھی خوبی عادت اس میں اہلیت ہو، ورنہ لوگ اس کو چبا کے کھا جائیں گے، اس پر چڑھ دوڑیں گے. جب انسان کے اندر قابلیت ہوتی ہے نا کسی کام کو کرنے کی، تو وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، اور اگر آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، سارے لوگ آپ کے اوپر چھا جائیں گے اور وہ آپ کو اپنی مرضی پہ چلائیں گے، آپ کی اپنی پھر کوئی رائے نہیں ہوگی. الخامسۃ معرفت الناس و احوالہم، پانچویں خوبی عادت یہ کہ اس کو لوگوں کا اور ان کے حالات کا علم ہو، کوئی کون کس کنڈیشن میں رہ رہا ہے، کوئی غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، جاہل ہے، عالم ہے، کس ملک میں ہے، کس علاقے میں ہے، وہاں کے کیا حالات ہیں، یہ باتیں بھی پتہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سکہ ہر جگہ نہیں چلتا، چاہے وہ کھرا ہی کیوں نہ ہو. تو وقت اور جگہ کے، زمان و مکان کے فرق کے اعتبار سے فتاوی میں بھی کچھ فرق آ جاتا ہے. فہذہ دعائم الفتوی، بس یہ فتوی کے ستون ہے، اور ان میں سے جو چیز بھی کم ہوگی اسی حساب سے مفتی کے اندر خلل ظاہر ہوگا. والفرق بین النصیحۃ والفتوی ان الناصح مفتن وزیادہ والمفتی یبین الحکم وقد لا یعطی ترغیبا ولا ترہیبا لیکن الناصح یعطی الحکم ویرغب ویرہب. اور خیر خواہی کرنے اور فتوی دینے والے میں فرق ہے. بلا شبہ خیر خواہی کرنے والا مفتی بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہوتا ہے، اور مفتی شرعی حکم کو تو واضح کرتا ہے، لیکن وہ فتویٰ طلب کرنے والے کو نہ تو رغبت دلاتا ہے نہ اس کو خوف دلاتا ہے، لیکن خیر خواہی کرنے والا شرعی حکم بھی بتاتا ہے اور ترغیب بھی دیتا ہے، پھر وہ خوف بھی دلاتا ہے. تو نصیحت اور فتویٰ میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ صرف آپ کو حلال حرام بتا دیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ اگر کیا تو کیا فائدہ، نہیں کیا تو کیا نقصان، یہ بات نہیں کریں گے. جاؤ میں نے تمہیں بتا دیا اسلام کا کیا حکم ہے، اب تم جانو تمہارا کام ہے. اور کچھ لوگ جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ حکم بھی بتاتے ہیں اور موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا، اور کریں تو کیوں کریں. یرغب او یرہب، رغبت اور رہبت. والافتاء منصب عظیم فی الدین فمن آتاه اللہ علما فعلمه مخلصا یبتغی به وجہ اللہ نشر اللہ به السنن وامات به البدع ونور اللہ به قلوب العباد. اور فتویٰ دینا دین میں ایک بہت عظیم منصب ہے، بس جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ اس کی تعلیم دے اور وہ اس سے اللہ کا چہرہ چاہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اور اللہ اس کے ذریعے سے سنتوں کی تشہیر کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بدعات کو دفن کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، تو ایسے لوگ خیر ہی خیر پھیلاتے ہیں. علم اور اخلاص دو چیزیں مل جائیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. پھر خالی اخلاص سے بھی آپ کیا کریں جب آپ کے پاس کرنے کا کوئی کام ہی نہ ہو، اور آپ خالی علم بھی دیتے رہے اور اخلاص نہیں تب بھی فائدہ نہیں. یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس کے فائدے عام ہوتے ہیں. وَمَن ارْتَقَى إِلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَسَلَّقَ جِدَارَهُ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ وَهَلَكَ وَأَهْلَكَ غَيْرَهُ وقال علی اللہ غیر الحق. اور جو منصب افتاء کی طرف بغیر علم کے چڑھتا ہے، یعنی وہ کام شروع کر دیتا ہے اور بغیر فہم و فراست کے اس کی دیوار کو کود کر اندر آ جاتا ہے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اپنے علاوہ دوسروں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پر وہ ناحق باتیں کہتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مت کہو میں نے سنا جبکہ سنا ہی نہ ہو، مت کہو میں نے دیکھا جبکہ دیکھا ہی نہ ہو، اور مت کہو کہ میں جانتا ہوں جبکہ تم جانتے ہی نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن.
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم کان فی من کان قبلکم رجل قتل تسعة وتسعین نفسن فسأل عن عالم اہل الارض فدل على راہب فأتاه فقال انہ قتل تسعة وتسعین نفسن فهل له من توبہ فقال لا فقتله فکمل به مئة ثم سأل عن عالم اہل الارض فدل على رجل عالم فقال انہ قتل مئة نفس فهل له من توبہ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فقالت ملائكه الرحمه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط فاتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له فقاسوه فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے, پھر اس نے زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے, تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا. راہب عالم نہیں ہوتا, بس اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, نیک بندہ ہوتا ہے. وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے, کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ اس نے کہا نہیں, تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے قتل سے 100 قتل پورے کر لیے. اس نے پھر اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا, کیونکہ اس کے اندر ایک بے چینی تھی نا, اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا. تو اس نے جا کر کہا اس نے 100 قتل کیے ہیں, کیا اس کے لیے توبہ کا امکان ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں, اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں فلاں سرزمین پر چلے جاؤ, وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی سرزمین پر واپس نہ آؤ, یہ بری باتوں سے بھری ہوئی سرزمین ہے. بس وہ چل پڑا, یہاں تک کہ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو اسے موت نے آ لیا. اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا, اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. تو ایک فرشتہ آدمی کے روپ میں ان کے پاس آیا, انہوں نے اسے اپنے درمیان ثالث مقرر کیا, جج بنایا. اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیان فاصلہ ماپ لو, وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہو تو وہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہوگا. انہوں نے مسافت کو ماپا تو اسے اس زمین کے قریب تر پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا, چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یہ اللہ کی رحمت, جب بھی انسان چاہے توبہ کرے, چاہے کتنے بھی گناہ ہو چکے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. فبالدعوتی یہتدی الناس, بس دعوت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے. وَبِالْعِلْمِ يَتَعَلَّمُ النَّاسُ كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِشَرْعِهِ, اور علم کے ذریعے لوگ اس بات کا علم سیکھتے ہیں, اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے مطابق کس طرح اللہ کی عبادت کریں. وَبِالْإِفْتَاءِ تُحَلُّ الْمَشَاكِلُ وَالْمَسَائِلُ الَّتِي تَخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ, اور فتویٰ دینے کے ذریعے سے ان مشکلات اور مسائل کا حل کیا جاتا ہے جو کچھ لوگوں پر مخفی رہ جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو دعوت کے ذریعے لوگ عبادت کی طرف آتے ہیں, اور فتوے کے ذریعے لوگوں کی مشکلات اور مسائل کا حل ان کو ملتا ہے جو باتیں ان کو پتہ نہیں ہوتی. والناس فی ذلک متفاوتون, اور اس سلسلے میں لوگ جدا جدا ہیں. فمنہم من آتاہ اللہ الدعوۃ والعلم والافتاء ومنہم من صرف ہمہ الی الدعوۃ دون الافتاء ومنہم من رزقہ العلم والافتاء ومنہم من حرم ہذا وہذا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. بس کچھ لوگوں کو اللہ دعوت دین اور علم اور فتویٰ دینے کی صلاحیت عطا کرتا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ لوگ کیا کیا کرتے ہیں, دعوت کا کام بھی کرتے ہیں, علم کا بھی کرتے ہیں, فتویٰ بھی دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنا عزم اور ارادہ صرف دعوت دین کی طرف پھیر دیتے ہیں, فتویٰ نہیں دیتے. اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ علم اور فتویٰ کی صلاحیت دیتا ہے, اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بھی محروم ہوتے ہیں, اور اس سے بھی یعنی ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ فتویٰ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا منصب کس کو عطا کرتا ہے. والایمان زینت القلوب والعلم زینت الاعمال والفتوی شفاء للناس من داء الجهل. اور ایمان دلوں کی زینت ہے اور علم اعمال کی زینت ہے اور فتویٰ لوگوں کی جہالت کی بیماری کا علاج اور شفا ہے. ایمان دلوں کی زینت، علم اعمال کی زینت اور فتویٰ جہالت کی بیماری کا علاج.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بلکہ علم والے لوگ بھی بہت دفعہ نا ہم سوچے سمجھے غیر ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک فتوے کی ہی حیثیت ہوتی ہے.
جی ہاں، نہیں کہنی
تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے لوگ ہماری طرف اس لیے آتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس علم ہے، لیکن علم تو واقعی بہت کم ہوتا ہے جتنا بھی سیکھا جائے.
بالکل، تو علم والوں سے پوچھ کے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں.
استاذ جی، مجھے یہ جو حدیث ہے 99 قتل والی، اس میں جو راہب کی بات ہے نا، اس سے مجھے یہ ہو رہا تھا کہ رہبانیت کیونکہ ایک خلاف فطرت چیز ہے، اور ایک شدت کے ساتھ نفس کشی کر کے اور ایک عبادت کی جاتی ہے نا، شدت ہے اس میں، تو اس میں اللہ کی وہ جو رحمت والی معرفت ہے وہ نہیں ہوتی
ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے نفس کو اذیت دے کر ہی رب کو راضی کیا جا سکتا ہے.
جی
یہ کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. جی
تو وہ توبہ کی امید نہیں دلا سکے. وہ راہب جو ہے وہ خود چاہے نیک ہوں گے ضرور، لیکن وہ اس آدمی کو توبہ کی امید نہیں دلا سکے. اور عالم جو ہے وہ معتدل ایک زندگی، تو اس میں پھر اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو شدت سے بھی بچانا چاہیے.
بالکل صحیح.
تازہ اس پہ پڑھ کر نا دو لفظ میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم معلمہ ہیں یا مبلغہ ہیں
یا مفتیاں ہیں
یا مفسرہ ہیں.
یہ ابلاغ کے سبجیکٹ میں لکھ دیں.
میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے.
اچھا،
کیونکہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مفسرہ ہیں، ہم معلمہ ہیں، جبکہ ہم مبلغہ ہیں.
جی
ہم ابلاغ کر رہے ہیں،
ہم داعی ہیں.
بالکل.
اور اگر یہ سٹانس واضح ہو جائے نا الہدا کا، تو بہت سے مسائل سے ہم نکل آئیں، اور اس میں وہ سیف سائڈ ہے نا، ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، باقی وہ آگے علم حاصل کریں جہاں تک مرضی چاہے پہنچے، اور علماء سے گائیڈنس لیں اپنے فتووں اور مسائل اور فقہی امور میں.
جب آپ کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آئے اور آپ کو اس کا علم نہ ہو، تو آپ سمپل لا ادری کہہ دیں اور پھر اس علم کو آگے سیکھنا شروع کریں.
بالکل، لا ادری کہنا سیکھیں.
استاذہ جی، میں جو آپ نے پچھلے سبق کا خلاصہ بتایا اسے بات کرنا چاہوں گی. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اعمال کا برتن بنایا، کسی سے شر پھیلتا اور کسی سے خیر پھیلتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا پھیل رہے ہیں، ہم خیر پھیلا رہے ہیں.
بالکل بالکل. اور ہم اپنے برتن میں علم بھر رہے ہیں یا جہالت کے لیے خالی رکھا ہوا اس کو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلام 360 ایپ ہے، اس کا جو بنانے والا ہے زاہد حسین، آپ کو پتہ وہ کیلے بیچتے تھے. وہ 6-7 بہن بھائی تھے، ان کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ گھر کے اندر الگ کوئی کچن نہیں تھا، واش روم صرف چھوٹا سا تھا لیکن نہانے کی جگہ نہیں تھی. جب کوئی نہاتا تھا تو باہر کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور وہ صحن میں یا برامدے میں ایک طرف ہو کے نہا لیتے تھے. اور کبھی ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو کہتے ہیں ہماری ماں آدھ پاؤ دہی کے اندر چینی ملا کے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا پلا کے سلا دیتی تھی. کیلے بیچتے بیچتے علم حاصل کرنے کی طرف آ کے سیکھتے 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 وہاں تک پہنچے. اب امیزنگ اسٹوری اگر آپ سرچ کریں اور ان کے بارے میں مزید جانیں کہ کتنے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا ہے، کتنی جگہوں پر ان کی ایپ استعمال ہوتی، کتنے ملکوں کے اندر، اور امام کعبہ سے مل چکے ہیں اور پتنی کہاں کہاں سے اوارڈز لے چکے ہیں. نہ غربت انسان کو پیچھے رکھتی ہے، نہ ہی کوئی معمولی کام کرنا انسان کے لیے کوئی ذلت کی باعث ہے، لیکن العلم یرفع الخامل، علم حاصل کرتے جاؤ، زینت ملتی جائے گی. جتنا جتنا علم حاصل کرو گے اتنی اتنی زینت بڑھتی جائے گی، اور ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ گے. لیکن اگر آپ نے پڑھا لکھا نہیں نا، دین دنیا دونوں پڑھا لکھا نہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری تو یہ ایج ہوگی ہے، میں نے کیا پڑھنا. نہیں، سیکھیں. ایک دن میں کہیں سے پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی کسی کو کہتے ہوئے کہ انہوں نے 92 ایئرس کی عمر میں شاید پی ایچ ڈی کی. 92 ایئرس کی عمر، ہمارے 92 ایئرس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موت کا انتظار. جس مرضی سٹیج پہ آپ پہنچ گئے، نئی نئی چیزیں سیکھیں، نئے سکل سیکھیں، نئی باتیں سیکھیں، سیکھے ہوئے کو پختہ کریں، لوگوں کی مدد کریں، خدمت کریں، اور اس کو اللہ کی خاطر کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اندر سکون ٹھاٹے مارتا ہے اور قناعت حاصل ہوتی ہے انسان کو. اور زندگی کا ہر دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کسی جنت میں رہ رہا ہو. لیکن اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے, کسی کی مدد نہیں کرتے, کسی کی خدمت نہیں کرتے, کسی کی خیر خواہی نہیں کرتے, تو یہ زندگی بھی جہنم بن جاتی. سب کچھ ہوتے ہوئے چین سکون نہیں ہوتا, تو اپنی برس جانے. اور مشکل سے مشکل چیز بھی سیکھنے سے مت کترائیں. ایک سال پہلے جو آپ کا کورس شروع ہوا تھا, اس وقت آپ کو کیا یہ سب آتا تھا؟ جس وقت آگے ایک سال آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا, تکلیفیں اٹھائی ہیں, قربانیاں کی ہیں, مشقت میں رہے ہیں, ماں باپ سے دور رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو علم بھی دیا, حکمت دی, اپنی محبت دی, سنت کی پیروی کا شوق دیا, بے شمار فائدے عطا کیے. یہ گھروں میں بیٹھ کے سب کچھ مل جاتا. اب اس پہ شکر گزار ہونا, اور شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس خیر کو بانٹنا, بس دینا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.